السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. انشاءاللہ تعالی آج ہم آخرت پر ایمان کے بارے میں پڑھیں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آخرت پر ایمان ہمارے عقائد کا ایک بنیادی حصہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ آخرت کی فکر ہمارے تمام مسائل کا حل ہے. آخرت کی یاد اس لیے نہیں کہ ہم ڈپریشن میں چلے جائیں، ہم خوف زدہ ہو جائیں، ہم پریشان ہو کر بیٹھ جائیں، ہم کام کاج چھوڑ دیں. آخرت کی یاد اس لیے، آخرت کا تذکرہ اس لیے تاکہ ہم آخرت کو اپنی ترجیح بنائیں اور آج جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے کل کے لیے کریں، کیونکہ آج کی زندگی ختم ہونے والی ہے اور کل کی زندگی یعنی آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اپنی فکر آخرت کو بنا لیتا ہے، یعنی آخرت کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے اس دنیا سے بھی زیادہ، اللہ اس کے تمام امور جمع کر دیتا ہے، یعنی اس کے کام آسان ہو جاتے ہیں، اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے، ساری فکریں ختم ہو جاتی ہیں اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر لوٹتی ہے، یعنی دنیا کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں. اور جس کی نیت صرف دنیا حاصل کرنے کی ہو، اللہ اس کی تنگیوں کو اس پر کھول دیتا ہے، مشکل ایک کے بعد ایک کھلتی چلی جاتی ہے اور اس کا فقر، محتاجی، ڈپینڈنسی اس کی آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے. اور صرف اتنی ہی دنیا اسے ملتی ہے جتنی اس کے لیے لکھی جا چکی ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ملتی. حقیقت میں یہ ہے کہ عقل مند وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد کرے اور اس کے بعد میں پیش آنے والے مراحل کے لیے اچھی طرح تیاری کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کو عقل مند کہا کہ جو کل کے لیے تیاری کر کے رکھے اس سے پہلے کہ کل آ جائے. کل ہم نے آخرت پر ایمان کا باب شروع کیا تھا اور اس میں سب سے پہلے برزخ کی زندگی یعنی قبر کی زندگی کے بارے میں پڑھا تھا. ہم نے یہ بھی پڑھا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں نجات مل گئی تو اس کے بعد آنے والے سارے مرحلے آسان ہوں گے، اور اگر یہاں نجات نہ ہوئی تو بعد کے سارے مراحل بہت ہی زیادہ دشوار اور مشکل ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ کی قسم میں نے جتنے بھی مناظر دیکھے ہیں قبر کا منظر ان سب سے زیادہ ہولناک ہے، سب سے زیادہ خوفناک ہے. اور جیسے کہ آپ نے پڑھا کہ قبر ہر ایک کو بھیجتی ہے، آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص اس سے بچ سکتا تو سعد بن معاذ ہوتے، لیکن قبر ان پر بھی تنگ ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قبریں اپنے رہنے والوں پر اندھیرے سے بھری ہوئی ہیں، اللہ عز و جل ان کو میری نماز کی وجہ سے روشن کر دے گا، یعنی آپ کی دعاؤں کی وجہ سے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں امتحان لینے والے فرشتوں یعنی جن کو آپ منکر نکیر کہتے ہیں ان کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وہ آ کر اٹھا کے بٹھائیں گے، سوال کریں گے اور ساری تفصیل جو بتائی. تو لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری عقل لوٹ آئے گی، یعنی ہماری عقل کام کرے گی؟ آپ نے فرمایا، ہاں بالکل آج کی طرح، یعنی جیسے دنیا میں ہماری عقل کام کرتی ہے وہاں بھی کام کرے گی اور وہاں بھی ہم پھر ان کے سوال سمجھیں گے. پھر اسی طرح یہ کہ ایک قبر کا فتنہ ہے اور ایک قبر کا عذاب ہے، یہ دو مختلف چیزیں ہیں. قبر کا فتنہ کیا ہے؟ سوال جواب، حساب کتاب، اور عذاب یا جزا اس کے بعد، جیسے سوال ہوں گے ویسا ہی پھر انجام ہوگا. یعنی جس طرح آخرت میں ایک حساب ہوگا ایسے ہی قبر میں بھی ایک حساب ہوگا، اور اس کے بعد اس کے مطابق انسان کو قبر کی زندگی نصیب ہوگی. فتنۃ القبر میں ہم دیکھتے ہیں مختلف روایات کو جب جمع کرتے ہیں تو اس میں جب اللہ تعالی کے بارے میں سوال آتا ہے تو من ربو کا، ما کنت تعبدو، تم کس کی عبادت کرتے تھے، هل رأیت اللہ، کیا تم نے اللہ کو دیکھا تھا، تو مومن درست جواب دے گا کہ میں اللہ کی عبادت کرتا تھا اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا اور میرا رب اللہ ہے. تو فرشتے کہیں گے تم یقین پر تھے، یعنی یقین کے ساتھ تم نے زندگی بسر کی، اسی پر تمہاری موت آئی اور اسی پر تم انشاءاللہ اٹھائے جاؤ گے. لیکن کافر یا منافق کو کہیں گے لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے جانا نہ تو نے پڑھا، تم نے سمجھا ہی نہیں اس بات کو، لہذا آج تم جواب نہیں دے سکے. اسی طرح دین کے بارے میں سوال ہوگا ما دینو کا، ایک اور سوال آتا ہے فی ما کنتا، تم کس طرح کی زندگی بسر کر رہے تھے، تو مومن کہے گا دینی الاسلام اور فی الاسلام. غیر مومن کہے گا ہا ہا لا ادری، مجھے نہیں پتا کہ میرا دین کیا تھا. پھر اسی طرح من نبیو کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ پوچھا جائے گا من حاضر رجل، یہ شخص کون تھا، یعنی اشارہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. مومن جواب دے گا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور غیر مومن کہے گا سمعت الناس یقولون قولا فقلته، میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا تھا تو میں بھی یہی کہتا تھا کہ ہاں ایک نبی بھی ہیں. اب اس پر آپ سوچ سکتے ہیں کہ فرشتے پھر کیا جواب دیں گے. مومن کو کہیں گے صدقتا، تم نے بالکل سچ کہا. لیکن غیر مومن کو کہیں گے لا دریتا ولا تلیتا ولا تدیتا، نہ تو نے جانا نہ پڑھا اور نہ ہدایت پائی. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ فرشتے کہیں گے کہ ہمیں پتا تھا کہ تم یہی جواب دو گے، کیونکہ تم اسی چیز پر زندہ رہے، اسی پہ مرے اور اسی پر اب آئندہ اٹھائے جاؤ گے. ایک اور روایت میں آتا ہے علی الشک کی کنتا، تم شک میں تھے، یعنی اس بارے میں شک میں مبتلا تھے، تمہیں یقین نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا. وعلیہ مت، اور اسی پر تم مرے. وعلیہ تبعث انشاءاللہ، اور اسی پر تم انشاءاللہ اٹھائے جاؤ گے، یعنی شک ہی کی حالت میں. نیک شخص کو فرشتے کہیں گے کہ نم صالحا، آرام سے سو جاؤ. غیر مومن کو کہیں گے نم کما ینام المنہوش، منہوش کی طرح تم سو جاؤ. منہوش وہ ہوتا ہے جس کو کیڑے اور سانپ وغیرہ ڈستے رہتے ہیں، یعنی کھاتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر غیر مومن کے بارے میں حکم دیں گے کہ اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کے کپڑے پہناؤ، اور اس کے لیے جہنم کی طرف دروازہ کھول دو. تو مومن اور غیر مومن دونوں کی دنیا، دونوں کے حساب کتاب اور دونوں کے انجام میں فرق ہوگا. ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس طریقے پر زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہم ان باتوں کو جاننے کی کتنی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں کتنے سنجیدہ بھی ہیں، سیریس بھی کتنے ہیں، اور کیا ہم اس کو اپنے لیے کوئی مسئلہ بھی سمجھتے ہیں یا نہیں، یا دنیا کے مسائل ہمارے لیے زیادہ بڑے مسائل ہیں. اسی طرح جب مومن فوت ہوتا ہے اور اس کا جنازہ لے جایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جلد لے جاؤ، کیونکہ اسے اپنا انجام نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن جو شخص باعمل نہیں ہوتا اور نیک نہیں ہوتا، حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں ان کانت غیر صالحتن، اگر وہ میت غیر صالح ہوتی ہے یعنی نیک نہیں ہوتی، قالت کہتی ہے لأہلہا اپنے گھر والوں سے جو اس کی چارپائی اٹھا کے لے جا رہے ہوتے ہیں یا ویلہا این یذہبون بہا، ہائے بربادی کہاں لے کے جا رہے ہو، یعنی مجھے وہاں نہیں جانا، قبر کی طرف نہیں جانا. لیکن کیسے نہیں جانا، اس وقت تو انسان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہاں تو پہنچنا ہی ہے. پھر وہاں جب دفنا دیا جاتا ہے تو انسان کے جو اعمال ہیں وہ اس کے پاس قبر میں انتہائی قبیح شکل میں آتے ہیں، یعنی جتنے بھی غلط کام ہیں، حرام کام ہیں، برے کام ہیں، جھوٹ ہے، چوری ہے، فحش کام ہے، جن جن چیزوں کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور وہ ہمارے اعمال نامے میں جمع ہے اور ان پہ توبہ نہیں کی اور ان کی اصلاح نہیں کی، تو وہ ساتھ ہی قبر میں جائیں گے، اور وہ انتہائی کبھی شکل، یعنی انتہائی گندی شکل میں، ڈراؤنی شکل میں وہ ساتھ ہوں گے، بدصورت آدمی کی شکل میں، گندے کپڑے پہنے ہوئے جس سے بدبو آ رہی. کیا دنیا میں آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں جس سے گندی بو آ رہی ہو؟ اس کا عمل اسے کہتا ہے تمہیں بشارت ہو اس چیز کی جو تمہیں غمگین کر دے، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا. وہ پوچھتا ہے تو کون ہے، تیرا چہرہ تو شر کی خبر دے رہا ہے. وہ جواب دیتا ہے میں تیرا گندا عمل ہوں. وہ کہتا ہے میرے رب قیامت نہ قائم کرنا، اب قیامت نہ آئے، کیونکہ اس کو اپنا انجام نظر آ رہا ہوتا ہے. پھر اندھا بہرا فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو ایسا زور کا گرز مارتا ہے لوہے کا ہتھوڑا کہ جسے مشرق و مغرب کے درمیان کی ہر چیز سنتی ہے سوائے انسان کے، جس کی مار سے وہ مٹی ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ جسم بنتا ہے، پھر مٹی ہوتا ہے، پھر پٹتا ہے، پھر اور یہی کچھ ہوتا چلا جاتا ہے. یہ سب خبریں ہمیں صحیح احادیث میں دی گئی ہیں، ان کی تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح جو مومن ہے اس کے لیے قبر میں نعمتیں، راحتیں، آرام ہوتے ہیں. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، اگر مرنے والا مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت، عمدہ رزق اور نعمتوں والی جنت ہوگی. اور اگر دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو تو دائیں ہاتھ والے لوگوں میں شامل ہونے والے کو کہا جائے گا کہ تم پر سلامتی ہو. مومن میت قبر کی طرف جل جانے کی خواہش کرے گی, قبر وسیع اور روشن ہوگی, اسے جنت کا لباس ملے گا, خوشبو ہوگی, قبر کی تنہائی دور کرنے کے لیے اس کے نیک اعمال آ جائیں گے. خوبصورت چہرے, خوبصورت لباس اور انتہائی عمدہ خوشبو والا انسان پاس آئے گا اور وہ بشارت دے گا کہ میں ہوں تیرا عمل اور یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا. تو وہ بتائے گا کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں. پھر انسان کہے گا کہ میرے رب قیامت قائم کر دے, یعنی اب میں جلدی اپنے مقام پہ پہنچوں تاکہ میں اپنے اہل خانہ اور مال میں واپس جاؤں, یعنی سب کو جا کر ملوں. لیکن قبر میں بہرحال انسان کسی اور سے ملاقات نہیں کر سکتا. ایسے شخص کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جائے گا, جنت سے لباس آئے گا, قبر روشن کر دی جائے گی, 70 ہاتھ فراخ کر دی جائے گی, پھر روح کو سبز پرندوں میں ڈالا جائے گا. بعض کہتے ہیں کہ یہ شہداء کے لیے ہے اور جنت کے درختوں پہ چھوڑ دیا جائے گا. لیکن یہ کہ مومن جو ہے وہ قبر میں سکون کے ساتھ ہوگا اور قیامت تک اس کی قبر کو خوش کن سبزے سے بھر دیا جائے گا, یعنی ایسے لگے گا جیسے وہ کسی باغ میں ہے. جنت سے اس کے لیے رزق آئے گا. اور اسی طرح خاص طور پر جو شخص سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہو وہ قبر کے فتنے سے بچا لیا جائے گا, بڑی گھبراہٹ کے دن امن میں رہے گا, صبح و شام جنت سے رزق آئے گا, قیامت تک کے لیے اس کے اس پہرا دینے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا. تو ہمیں قبر کی اچھی زندگی کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. ہم ہمیشہ اپنی اس زندگی کی فکر کرتے رہتے ہیں اور اس کی اچھائیوں کے لیے ساری دعائیں کرتے ہیں, اچھی جاب ہو, اچھا گھر ہو, اچھی جگہ شادی ہو, اچھے بچے ہوں, اچھے فیوچر ہو, ہر چیز اچھا ہو. لیکن یہاں جتنا بھی اچھا ہو کسی کے پاس, وہ وہاں پر نہیں جا سکتا ساتھ, وہاں عمل ہی جائے گا اور اسی کے نتیجے میں انسان کو اللہ کی رحمت انشاءاللہ ملے گی اور اچھا مقام ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا کرتے تھے عذاب قبر سے پناہ لینے کے لیے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال. پھر اسی طرح سورۃ الملک کے پڑھنے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو شخص یہ پڑھے گا وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں فتنۃ القبر سے بھی بچنے کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے امتحان سے بچا اور یعنی ایک طرح سے اس میں کامیاب ہو اور مشکل سے بچ سکے. پھر اسی طرح جب انسان قبر سے اٹھے گا تو کیا ہوگا, جو نیک شخص ہوگا اس کے پاس قرآن آ جائے گا. مسند احمد کی حدیث ہے صحیح کہ ایک مرتبہ بریدہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا, میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا سورۃ البقرہ کو سیکھو کیونکہ اس کا حاصل کرنا برکت اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے, اور غلط کار لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے, یعنی جادوگر اور غلط کام کرنے والے اس پر غالب نہیں آ سکتے. پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران سیکھو کیونکہ یہ دونوں روشن صورتیں اپنے پڑھنے والوں پر قیامت کے دن بادلوں یا سائبانوں یا پرندوں کی دو صف بند ٹولیوں کی صورت میں سایہ کریں گی, یعنی یہ صورتیں حشر کے میدان میں انسان کے لیے سایہ بنے گی. اور قیامت کے دن جب انسان کی قبر شق ہوگی, پھٹے گی, تو قرآن اپنے پڑھنے والے سے ایسے مرد کی شکل میں ملے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا اور اس سے پوچھے گا کیا تم مجھے پہچانتے ہو, وہ کہے گا میں تمہیں نہیں پہچانتا. قرآن پھر پوچھے گا کیا تم مجھے پہچانتے ہو, وہ کہے گا میں نہیں پہچانتا. قرآن کہے گا میں تمہارا وہی ساتھی ہوں جس نے تمہیں سخت گرم دوپہروں میں پیاسا رکھا اور راتوں کو جگایا, یعنی تم دن کو بھی پڑھتے تھے اور رات کو بھی. ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا ہے, آج تم اپنی تجارت کے پیچھے ہوگے, چنانچہ اس کے دائیں ہاتھ میں حکومت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دے دی جائے گی, اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا, اس کے والدین کو ایسا لباس پہنایا جائے گا جس کی قیمت ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی ادا نہیں کر سکتے, ساری دنیا کی دولت بھی کم ہے اس لباس کو خریدنے کے لیے. اس کے والدین پوچھیں گے یہ لباس ہمیں کس بنا پہ پہنایا جا رہا ہے, تو جواب دیا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے. پھر اس سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات اور بالا خانوں پر چڑھنا شروع کر دو, اور پھر وہ پڑھتا رہے گا, چڑھتا رہے گا, خواہ تیزی سے پڑھے یا ٹھہر ٹھہر کے پڑھے. تو بہرحال آج ہم قبر سے نکلنے کے بعد کے احوال سے لے کر آگے میدان حشر میں کیا کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے. کتابیں نکال لیجئے پیج نمبر 57 سے. نمبر 2, القیامت الکبریٰ وما یجری فیہا, قیامت کبریٰ بڑی قیامت, وما یجری فیہا، اور جو اس دن جاری ہوگا، جو کچھ اس دن ہوگا، یعنی وہ دن جب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. صغرہ کون سی ہے؟ قیامت، موت. شابش. ثم بعد هذه الفتنة، پھر اس امتحان کے بعد، فتنے کے بعد، اما نعیم، یا نعیم یعنی نعمتیں ہوں گی، و اما عذاب، یا عذاب ہوگا، الى ان تقوم القیامۃ الکبرى، یہاں تک کہ قیامت کبرا قائم ہو جائے. یعنی مرنے سے لے کر قیامت کبرا تک لوگ یا نعمت بھری جنت میں ہوں گے، یا پھر عذاب میں ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے. فتعاد الارواح الى الاجساد، تو روحیں جسموں کی طرف لوٹا دی جائیں گی، جسم مکمل ہو جائیں گے، روحیں نکل کر ان میں داخل ہو جائیں گی. قرآن مجید میں آتا ہے وہو الذی یبدا الخلق ثم یعیدہ، وہی خلق کی ابتدا کرتا ہے اور وہی اس کا اعادہ کرے گا. یاد رکھیے کہ عذاب قبر کا تعلق جو ہے وہ روح کے ساتھ بھی ہے اور بدن کے ساتھ بھی، لیکن روح پر زیادہ ہو کر بدن اس کے تابع ہوگا. دنیا میں روح جسم کے تابع ہے، جو کچھ ہوتا ہے جسم پر ہوتا ہے، روح اس کے بعد محسوس کرتی ہے اس کو، لیکن قبر میں روح کے اوپر تکلیف جب ہوگی تو جسم بھی اس کو محسوس کرے گا، چاہے وہ مٹی میں ہو یا کہیں پر بھی ہو. وَتَقُومُ الْقِيَامَةُ الَّتِي أَخْبَرَ اللَّهُ بِهَا فِي كِتَابِهِ، اور قیامت قائم ہو جائے گی جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں خبر دی ہے، یعنی قرآن مجید میں جس کے بارے میں بتایا گیا ہے. وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ، اور اپنے رسول کی زبان پر جو بات بتائی گئی ہے، یعنی صحیح احادیث سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے. وَأَجْمَعَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ، اور مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے. فَيَقُومُ النَّاسُ مِنْ قُبُورِهِمْ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، لوگ اپنی قبروں سے رب العالمین کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، یعنی سب قبروں سے نکل نکل کر کھڑے ہو جائیں گے. حُفَاتًا، ننگے پاؤں، جوتا نہیں ہوگا. عُرَاتًا، ننگے بدن، کپڑے نہیں ہوں گے. غُرْلًا، بغیر ختنے کے، کیونکہ جب جسم دوبارہ جوڑا جائے گا تو دنیا میں سرکمسیزن کے وقت جو گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ کے پھینکا جاتا ہے، وہ جہاں بھی کسی ڈسٹ بن میں گیا یا کسی زمین میں گیا یا جہاں بھی ختم ہوا، اس تک کو اللہ تعالیٰ واپس جسم کے ساتھ جوڑ دیں گے. اسی طرح اگر کوئی کسی جہاز میں کریش ہو گیا، کوئی کسی بم میں اس کے ٹکڑے ہو گئے، یا آپریشن کے ساتھ جسم کا کچھ حصہ کاٹ کر پھینک دیا گیا، یہ ساری چیزیں جب انسان کو دوبارہ قبر سے اٹھایا جائے گا تو وہ جہاں کہیں بھی ہوں گی وہ واپس آ کر اس کے ساتھ لگ جائیں گی، جڑ جائیں گی، اور انسان جس حال میں دنیا میں تھا اسی حال میں قیامت کے دن پورا پورا اٹھایا جائے گا، اپنے عقل، ہوش و حواس سمیت، لیکن لباس نہیں ہوگا. اس پر حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا مرد اور عورتیں ننگی ہوں گے اور وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش نہیں ہوگا، کوئی کسی کی طرف بھی نہیں دیکھے گا. اور سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، بخاری کی روایت کے مطابق. پھر ہے ما یجری فی یوم القیامہ، اب قیامت قائم ہوگی، قیامت کا دن آ گیا، اب کیا ہوگا؟ نمبر 3، پہلا قبر تھا، دوسرا سور پھونکنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، اور اب نمبر 3 ہے. وتدنو منہم الشمس، سورج ان کے قریب ہو جائے گا. ابھی سورج بہت دور ہے اور اس کی تپش کتنی شدید ہوتی ہے، کہاں جب وہ قریب ہوگا تو کیا حال ہوگا. کہتے ہیں کہ ایک میل کی مسافت پر، اب اس کو برداشت کیسے کریں گے؟ یہ یاد رکھیے کہ قیامت کے دن انسان کی قوت برداشت بھی بڑھا دی جائے گی، جتنی زیادہ شدت ہوگی چیزوں کی اتنی ہی زیادہ انسان کو سہنے کی بھی طاقت مل جائے گی. نمبر 4، وَيُلْجِمُهُمُ الْعَرَقُ، اور پسینہ انہیں لگام دے گا، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، گرمی، رش، ہر طرف لوگ ہی لوگ اور دھوپ. نمبر 5، وَتُنْصَبُ الْمَوَازِينُ، میزان گاڑ دیے جائیں گے. وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَتُوزَنُ فِيهَا أَعْمَالُ الْعِبَادِ، اس میں بندوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو جس کے میزان وزنی ہوں گے، بھاری ہوں گے، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. میزان برحق ہے اور اس میں باقاعدہ چیزیں تولی جائیں گی. نمبر 1، اعمال تولے جائیں گے. کس طرح؟ اعمال کو جسم دے دیا جائے گا. پھر اسی طرح اعمال کے رجسٹر ہوں گے، بکس، بک آف ڈیڈ ہم کہتے ہیں نا، وہ بکس تولی جائیں گی، ان کا وزن ہوگا. پھر خود انسان کا وزن ہوگا اس کے ایمان کے مطابق، حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کی پنڈلیاں جن کو دیکھ کر لوگ ہنسے تھے، کتنے سوکھے سے یہ کس طرح دشمن کا مقابلہ کریں گے، تو آپ نے فرمایا تم ان پر ہنستے ہو، قیامت کے دن میزان میں یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہیوی ہوں گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان بھی تولے جائیں گے. تو تین چیزیں تولے جانے والوں میں، ٹھیک ہے، انسان اور انسان کے اعمال اور کتاب عمل، تین چیز. اور کرام کاتبین جو لکھ رہے ہیں نا، وہ سب جن بھی ہوں گے اور ان کو آپ دیکھ سکیں، لیکن دیکھنے کی ہوش کہاں ہوگی. ومن خفت موازینہ، اور جن کے میزان ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہوگا، نقصان میں ڈالا ہوگا. فی جہنم خالدون، جہنم میں ہمیشہ رہنے والے. یعنی کچھ لوگوں کے میزان ہیوی ہوں گے اور کچھ کے لائٹ ہوں گے. پھر نمبر 6، وتنشر الدواوین، اعمال کے دفاتر کھولے جائیں گے، بک اف ڈیڈ کو اوپن کیا جائے گا، کھول دیا جائے گا پڑھنے کے لیے. وہی صحائف الاعمال، اور وہ اعمال کے صحیفے ہیں، بکس ہیں، بکس اف ڈیڈ. فآخذن کتابہ بیمینہ، تو کچھ لینے والے ہوں گے اپنی کتاب کو دائیں ہاتھ میں، یعنی کچھ اپنی کتاب کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیں گے. وآخذن کتابہ بشمالہ، اور کچھ لینے والے ہوں گے اپنی کتاب کو بائیں ہاتھ میں. او من وراء ظہرہ، یا اپنی پیٹھ کے پیچھے سے. کما قال سبحانہ وتعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا، اور ہر انسان ہم نے لازم کر رکھا ہے اس کے عمل کا پرندہ، یعنی اس کا عمل، اختیاری عمل مراد ہے، فی عنقی، اس کی گردن میں، یعنی ہر انسان کا عمل اس کی گردن میں ہے. ونخرج له یوم القیامت، اور ہم قیامت کے دن نکالیں گے اس کے لیے کتاباً، ایک کتاب، یلقاہ منشورا، جسے اپنے سامنے کھلا پائے گا، یعنی کتاب کھولی جائے گی، کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھو اپنی کتاب، یعنی اپنا اعمال نامہ خود دیکھو، اپنا پیپر خود چیک کرو. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب خود لینے کے لیے کافی، یعنی اپنا حساب تم خود کر سکتے ہو، جو تم نے کیا اس کو جھٹلا نہیں سکتے، اچھا کیا وہ بھی نظر آ رہا ہے، جو برا کیا وہ بھی نظر آ رہا ہے، اب خود تم فیصلہ کر سکتے ہو اپنے بارے میں، ان شہادتوں اور گواہیوں کی بنا پر جو اعمال نامے میں ہوگی، کہ تمہارا انجام کیا ہونا چاہیے. جی، لکھا تو سب کچھ جائے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ پھر ان کا وزن نہیں اس طرح ہوگا. ٹھیک ہے، انسان جو کچھ کرتا ہے کرام کاتبین اس کو لکھتے ہیں، انسان کی نیت اور ارادے، ان تک ان کا ایکسس ہوتا ہے، ان کے ظاہری اعمال، اور پھر اگر انسان ارادہ کرے اور کر لے تو پھر کیا ہوتا ہے، پورا پورا اجر لکھا جاتا ہے، ایک کے بدلے کتنے، 10، اور اگر نہ کر سکے تو ایک لکھ لیا جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے نیت کی تھی، اور وہ جس بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا ہے تو وہ اس عمل کو بھی لکھ لیتے ہیں. پھر اسی طرح اگر انسان کا کوئی عمل اس کی عادت بن جاتا ہے اور وہ مسلسل اس کو کرتا ہے، چھوڑتا نہیں، تو بیماری اور سفر کی حالت میں بھی اس کو لکھ دیا جاتا ہے، یعنی اس ٹائم پر، اس کام کو، اسی طریقے پر. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر انسان بے بس ہو کے کوئی گناہ چھوڑتا ہے تو وہ گناہ لکھا جاتا ہے، یعنی اس کا ارادہ نہیں تھا چھوڑنے کا لیکن ہو نہیں سکا، اس کی نیت پوری تھی. اگر اللہ کے لیے چھوڑتا ہے تو پھر اس کا اجر لکھا جاتا ہے. یعنی اگر انسان یہ غلط کام نہیں کرتا، ارادہ کیا لیکن نہیں کیا، تو دو وجوہات سے نہیں کیا، ایک تو اللہ سے ڈر کے نہیں کیا، اجر لکھا گیا، لیکن اگر مجبوری سے نہیں کیا، جا رہا تھا کسی کو قتل کرنے تو خود قتل ہو گیا، تو وہ اس کو، جس نے ابھی قتل نہیں بھی کیا، صرف نیت کی بنا پر قاتل لکھ لیا جائے گا. پھر اسی طرح اگر انسان کسی اچھے عمل کو بے رغبتی سے چھوڑ دیتا ہے تو اس کا بھی کوئی اجر نہیں، اور اگر انسان کسی غلط کام کو بھول جاتا ہے کرنا تو وہ بھی اس کے ایک طرح سے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے، کیونکہ اس کی پوری پوری نیت اور ارادہ تھا. پھر ہے نمبر 7، وَيُحَاسِبُ اللَّهُ الْخَلَائِقَ، اللہ محاسبہ کرے گا مخلوق کا. وَيَخْلُو بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ، اپنے مومن بندے کے ساتھ اکیلا ہوگا، یعنی مومن اللہ تعالی کے ساتھ اکیلے کھڑا ہوگا، اکیلے میں حساب ہوگا. فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، اقرار کرے گا اپنے گناہوں کا. کما وصف ذلك فی الکتاب و سنت، جس طرح اس کا وصف بیان کیا گیا ہے کتاب و سنت میں. وأما الكفار، جہاں تک کفار کا تعلق، فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فلا یحاسبونا، تو وہ حساب نہیں لیے جائیں گے، ان کا اس طرح حساب نہیں ہوگا. محاسبتا، جیسا حساب اس کا ہوگا، منتوزن حسنات و سیئات، جس کی نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی. فانہ لا حسنات لہم، ان کی تو کوئی نیکیاں ہیں ہی نہیں، تو ان کا نام اعمال اس طرح نہیں تولا جائے گا جسے ایک ایمان لانے والے شخص کا تولا جائے گا. ولیکن تعد اعمالہم، ان کے اعمال گن لیے جائیں گے. فتحسا، پھر شمار کر لیے جائیں گے. فیوقفون علیہا، پھر وہ اس پر واقف کرا دیے جائیں گے کہ یہ تم نے کیا تھا. ویقررون بہا، اور ان سے اقرار کرایا جائے گا ان پر، ان کو دکھا کر. ویجزون بہا، اور وہ ان کی بنا پر جزا دیے جائیں گے، بدلہ دیے جائیں گے. اور ایک روایت میں آتا ہے یخزون، رسوا کیے جائیں گے ان کی وجہ سے. کفار اور منافقین کے جو اعمال نامے ہوں گے ان کی بنا پر ان کا جو نتیجہ ہوگا اس کا اعلان پوری مخلوق کے سامنے کیا جائے گا، اور وہ ان کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بھی ہوگا. اور قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ ان لوگوں نے اللہ کے بارے میں کس بیانی سے کام لیا، یا شرک کیا، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. پھر نمبر 8 ہے حوض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض. ومکانہ، اور اس کی جگہ. وصفاتہ، اور اس کی صفات. وفی ارسات القیامت الحوض المورود للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور قیامت کے میدانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض بھی ہوگا جس پر لوگ وارد ہوں گے، مورود جس پہ وارد ہوں گے. ماؤہ، اس کا پانی. اشد بیادم من اللبن، دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا. واحلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا. آنیتہ عدد نجوم السما، اس کے پیالے یا کپس آسمان کے ستاروں کے برابر، ستاروں کی تعداد کے برابر، اور چمکدار بھی ہوں گے. طولہ شہرن، اس کی لمبائی ایک مہینے کے برابر ہے. جیسے کوئی اونٹ ایک مہینے تک چلتا رہے رکے بغیر، تو جہاں تک پہنچے گا اتنی دور تک اس کی لمبائی ہوگی. وَأَرْضُهُ شَهْرٌ، اور اسی طرح اس کی چوڑائی بھی ایک مہینے کی مسافت تک. مَنْ يَشْرَبْ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَ بَعْدَهَا أَبَدًا، جو اس میں سے ایک گھونٹ بھی پی لے گا اس کے بعد کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا. یہ حوض اب بھی موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اس وقت اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، یعنی آپ کو دکھایا گیا. جنت میں ایک نہر ہے کوثر، جس سے دو پر نالے اس حوض میں گر رہے ہوں گے، اور وہاں سے آپ پانی پلائیں گے اپنی امت کو. اور یہ پل صراط پہ جانے سے پہلے کا وقت ہوگا، سب کو پیاس لگی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچان جائیں گے، جو آپ کے سچے فالوورز ہوں گے ان کو وہ پانی پلائیں گے. کچھ لوگ آپ کے قریب آ رہے ہوں گے تو ان کو پیچھے دھکیل دیا جائے گا، روک دیا جائے گا ان کو. آپ فرمائیں گے یہ میری امت کے لوگ، کیونکہ ظاہر حال حلیے سے ایسے ہی لگ رہے ہوں گے، لیکن آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی دین میں نئی باتیں ایجاد کر لی، یعنی بدعت کا شکار ہوئے. تو حقیقت یہ ہے کہ جو دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے اپنی پیاس نہیں بجھاتا، آپ کا اتباع نہیں کرتا، آپ کی سنت کو فالو نہیں کرتا، قیامت کے دن بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر سے سیراب ہونے کا حق نہیں رکھتا. اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی شفاعت کے مستحق ہوں یا آپ کے قریب ہوں وہاں، تو پھر دنیا میں بھی آپ سے محبت اور آپ کے اتباع جو ہے نہایت ضروری ہے. پھر نمبر 9 ہے الصراط ومعناہ ومکانہ وصفۃ مرور الناس علیہ. الصراط، جس کو پل صراط کہا جاتا ہے، ومعناہ، اور اس کا معنی. ومکانہ، اور اس کی جگہ. وصفۃ مرور الناس علیہ، اور لوگوں کے اس پر گزرنے کی صفت یا اس کا وصف، اس کا بیان، یعنی کہ پل صراط کے اوپر سے کیسے گزریں گے. اب یہاں سے صرف اہل ایمان ہی گزریں گے، یا جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہوں گے، کیونکہ کفار اس سے پہلے ہی جہنم میں جا چکے ہوں گے. ٹھیک ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَالصِّرَاطُ مَنصُوبٌ عَلَى مَتْنِ جَهَنَّمْ، اور صراط گاڑا گیا ہے جہنم کے اوپر، یعنی جہنم کے فیس پر. وہ، اور وہ، الجسر، پل ہے. الذی، وہ جو، بین الجنت والنار، جنت اور آگ کے درمیان میں ہے. یمر الناس علی قدر اعمالہم، گزریں گے لوگ اس پر اپنے اعمال کے مطابق، جیسے عمل ہوں گے ویسے ہی گزریں گے. فمنہم، تو ان میں سے بعض، من یمر، جو گزریں گے، کلمح البصر، آنکھ جھپکنے کی دیر میں، یعنی کچھ لوگ وہاں سے ایسے گزرے گے جتنی دیر میں بلنک کا فن آئے آنکھ جھپکتے ہیں وہ اتنی دیر میں پار کر چکے ہوں گے اتنی فاسٹ سپیڈ سے. اور یہ کون ہوں گے جو دنیا میں نیکیوں میں ایسے ہی جلدی کرتے تھے. یسارعون فی الخیرات ومنہم من یمر کالبرق, ان میں سے کچھ بجلی کی چمک کی طرح گزر جائیں گے. جتنی دیر میں بجلی چمکتی ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا جب بادل گرج سے بجلی چمکتی ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے روشنی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد بند ہو جاتی ہے. آنکھ کے جھپکنے سے ذرا زیادہ ٹائم لیتی. ومنہم من یمر کالریح, اور ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو ہوا کی طرح گزریں گے, جیسے ہوا چلتی ہے نا تیز ہوا. ومنہم من یمر کالفرس الجواد, اور ان میں سے کچھ گزریں گے تیز رفتار عمدہ گھوڑے کی طرح. فرس گھوڑا, الجواد تیز رفتار عمدہ گھوڑا. ومنہم من یمر کرکاب الابل, اور ان میں سے کچھ گزریں گے اونٹ کی سواری کی طرح, یعنی جیسے اونٹ گزرتا ہے. ومنہم من یعدو عدوان, ان میں سے کچھ تیز دوڑ کر گزریں گے. یعدو عدوان تیز دوڑنا. ومنہم من یمشی مشیاً, اور کچھ عام رفتار سے چل کر گزریں گے, چلیں گے جیسے چلنا ہوتا ہے. ومنہم من یزحف زحفاً, اور ان میں سے کچھ گھسٹ کر گزریں گے جیسے گھسٹا جاتا ہے, یعنی کچھ گھسٹ گھسٹ کے ایسے, یعنی اپنی سرین کے بل گھسٹ کے گزریں گے. ومنہم من یخطف خطفاً, اور ان میں سے کچھ کو اچک لیا جائے گا, یعنی وہ گزر رہے ہوں گے اور ان کو آ کے پکڑ کے پھینک دیا جائے گا جہنم میں. کیونکہ جہنم میں پل کے اوپر کچھ ایسے کانٹے لگے ہوں گے, جو مجھے ہمیشہ کرین کا تصور آتا ہے مائنڈ میں, کہ جیسے وہ کرین کو زمین سے وہ مٹی اٹھا کے یا کوئی چیز اٹھا کے ادھر سے ادھر کر دیتی ہے, تو اسی طرح کچھ لوگوں کو اچک لیا جائے گا, یعنی وہ چل رہے ہوں گے اور تھوڑا ہی جائیں گے آگے کے اٹھا کے پھینک دیے جائیں گے. وَيُلْقَى فِي جَهَنَّمْ, اور جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. فَإِنَّ الْجِسْرَ, کیونکہ پل, عَلَيْهِ كَلَالِيبُ, اس پر تیز نوک والے کنڈے ہیں, کانٹے ہیں. تَخْذِفُ النَّاسَ بِعَمَالِهِمْ, وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق اچکیں گے, یعنی جس قسم کے اعمال ہوں گے اسی طرح ان کے ساتھ سلوک ہوگا. اب پل صراط پار ہو گیا, اب نیکسٹ کیا ہے؟ الْقَنْطَرَةُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ. نمبر 10, قنطرہ, چھوٹا پل. بڑا پل گزر گیا پل صراط, اب جنت میں جانے سے پہلے ایک اور جگہ سے بھی گزرنا ہے. وہ جنت اور جہنم کے بیچ کی جگہ ہے, درمیان کا فاصلہ. فمن مر علی الصراط دخل الجنہ, جو صراط سے گزر گیا وہ جنت میں تو ضرور داخل ہو جائے گا. جو گزر گیا صراط سے داخل ہو گیا جنت میں. فاذا عبروا علیہ, پھر جب اس کو پار کر لیں گے. وقفوا علی قنطرہ, تو وہ ایک پلی پر روک لیے جائیں گے. بین الجنت والنار, جنت اور جہنم کے درمیان. فیقتص لبعضهم من بعض, بعض بعض سے قصاص لیں گے, یا بعض کا بعض سے قصاص یا بدلہ لیا جائے گا. اب یہ آپس میں مومن بہن بھائی ہوں گے, نیک لوگ ہوں گے سارے, لیکن ان کی کچھ نہ کچھ ایک دوسرے پر کیا تھی, کوئی زیادتیاں, کوئی کمی بیشی, تو وہ وہاں صفائی ہوگی. نہیں, ظاہر جو معاف کر دیں گے وہ تو نہیں ہوگا, لیکن ہم کتنی چیزوں کی معافی مانگتے ہیں, بندوں سے معافی مانگتے ہیں, سوری کرتے ہیں, اور پھر جب کرتے ہیں تو کتنے لوگ ہیں جو دل سے معاف کر دیتے ہیں. بس پھر ظاہر پر ہی اعتبار کر سکتے ہیں. فَإِذَا حُذِّبُوا, پھر جب وہ مہذب کر دیے جائیں گے, یعنی صاف ستھرے ہو جائیں گے, کوئی ان پر الزام نہیں ہوگا, کوئی گرجز نہیں ہوں گے, دل میں کوئی میل نہیں ہوگی, سب ایک دوسرے کو معافی تلافی کر دیں گے. ونقو, اور صاف ستھرے کر دیے جائیں گے, کیونکہ اتنا لمبا سفر کر کے آئیں گے, یعنی قبر میں نلا دلا کے ڈالا کفن کے ساتھ, لیکن جب اٹھے تو کفن ختم, ہر چیز ختم, اچانک حیران پریشان اٹھے, پھر ایک طویل سفر, دھوپ, اور پھر حساب کتاب, اور پھر اس سے گزر کر پل صراط کے اوپر ایک الگ خوف, اور اس سے جب گزر جائیں گے تو پھر جنت میں جانے سے پہلے صاف ستھرے ہوں گے. اذن لہم فی دخول الجنہ, اذن دیا جائے گا ان کو جنت میں داخل ہونے کا. اب جنت میں داخل ہونے سے پہلے جنت کے دروازے پر اکٹھے ہوں گے, جنت کا دروازہ ابھی نہیں کھلا. سب سے پہلے کس کے لیے کھولا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے.